الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرین و حضرات ہم جس آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں محاربے اور فساد کے لفظ کی سزا دی جاتی ہے جنہیں مباحث درمیان میں آ جاتے ہیں اصل میں اس آیت میں کیا قانون بیان ہوا ہے اس کو ہم ایک ایک کر کے زیر بحث لا رہے ہیں جی
جو قرآن کی آیت خواتین کے بارے میں بیان کیا گیا بند کر دیا گیا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو یا اللہ تعالیٰ کوئی رستہ نہ دکھا تو کامن لاجک یہ کہتا ہے کہ وہ رستہ بھی قرآن ہی میں بیان ہوتا ہے قرآن میں کیا کوئی ایسی بات میں کوئی ایسی آیت آئی ہے یا کوئی بات آئی ہے جس میں اس کا رستہ اللہ نے خود بیان کیا
قرآن ہی بیان ہوا یعنی وہ دو جرائم کی مرتکب تھی ایک بدکاری اور دوسرے وباشی بدکاری کی سزا سورہ نور آ گئی تو سن جان ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیے بات
اچھا اچھا کیونکہ بظاہر بیان سے ایسے لگتا تھا کہ وہ راستہ نکالا اللہ نے اسی طریقے سے قرآن رقم کو بتایا اور حضور رقم نے پھر وہ فیصلہ کیا
قرآن نے دو جگہوں پر احکام دے دیے اس سے راستہ نکل آیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ یہ راستہ نکل آیا اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے
اس آیت کے تحت
اس آیت کے تحت
مائک لے رہی مائک
یعنی یار اللہ لہنا سبیلا جو ہے یا یار لہو سبیلا عربی زبان کا محاورہ ہے عربی زبان میں عام استعمال ہوتا ہے سیاق اور سباق کے لحاظ سے اس کا مفہوم کیا ہے کیونکہ وہ وہاں پہ قید کر دی گئی ہے تو قید سے نکلنے کی راہ نکل گئی ہے کیا شکل اب وہ جو بھی بتائی جائیں گی کیا کریں گے یعنی اس میں بہبود تو کیا تو سماج سے کر رہا ہے میں نے آپ کے سامنے جو گزارشات پیش کی ہیں آپ ان کی روشنی میں ذرا یہ دیکھیے کہ جو مشکلات ہماری فقہ کو پیش آتی ہیں ان کی کیا نوعیت آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی بعض آراء کی بنیاد پر میرے اوپر مذہبی حلقوں میں بہت تنقید ہوتی رہتی ہے اس پچھلے مہینے میں محدث نے اپنے بہت سے صفحات کیا کیے ہیں اور مضمون تو خیر کسی اور کا تھا انہوں نے آگے جاتے جاتے کیونکہ وہ میرے عزیز دوست بھی ہیں اور میرے شاگرد بھی ہیں اس پر بھی کچھ انہوں نے عنایت فرمائی ہے لیکن دیکھیے کہ صورتحال کیا ہے اگر آپ اس صورتحال کو سمجھ لیں تو یہ فیصلہ بھی کر سکیں کہ میں کوئی خدمت کر رہا ہوں یا مقصد کوئی نئی بات کہنا ہے ان حضرات نے معاملے میں کہیں سمجھا ہے میں نے بتایا آپ کو قرآن کی جو آیت سورہ نساء میں ہے یہ تو بالکل نہیں سمجھ اب تک ایک معمہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ میری رائے بھی صحیح نہ ہو لیکن بہرحال میں نے اس کی ایک معقول صورتحال آپ کو سمجھا ہے یہ میرے نزدیک آیت کا مدعا ہے اس کے لیے قرآن کے دلائل دے دیے ہیں اپنے عام سے دلائل دے دیے ہیں آیت کے الفاظ جیسے ہی آپ میری بات سن لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل کسی مقصد کے لیے کوئی ایک لفظ بھی اس میں ظاہر نہیں رہ جاتا ہر چیز اپنی جگہ بالکل ٹھیک کر دیتے دوسری چیز یہ دیکھیے دوسری چیز یہ کہ جب تمام ایسے معاملات کو صرف سورہ نور کی آیت سے متعلق کر دیا گیا تو مسائل کیا کرتے ہیں اس وقت کا ہمارے یہاں کا مذہب یہ ہے کہ سورہ نور کی آیت کو اس حدیث میں جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے منسوخ کر دی اور اس حدیث کو رسول اللہ کے عمل میں منسوخ کر دی یعنی اس وقت کا جو مذہب ہے وہ یہ اب آپ جس طریقے سے میں نے اس کو سمجھا دیکھیے آیت اپنی جگہ قائم ہے روایت اپنی جگہ قائم ہے اور واقعات بھی اپنی جگہ قائم ہے یعنی ان میں سے کسی چیز میں بھی ناسکو منسوخ کا تعلق پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آخر ناسکو منسوخ کوئی بچوں کا کھیل ہے یعنی اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو بتائیے نا کیوں ہوا ہے وجہ کیا اس کی قرآن مجید میں ہمیں معلوم ہے کہ روزے کے معاملے میں نسخ ہوا ہے ہمیں معلوم ہے کہ جہاد میں اللہ تعالیٰ کی نصرت الہی کے ضابطے میں دو باتیں بیان کی گئی پہلے ایک بعد میں ان کے وجود ہیں ان کے اسباب ہیں وہ متعین ہیں معلوم ہے کہ ایک بات کیوں کی جا رہی ہے اب یہ صورتحال جب پیش آ گئی اور اس صورتحال کے پیش آ جانے کے بعد مجرموں کو سزا دینے کا معاملہ آیا ہے تو سزا دینے کے لیے قانون کا ماخذ واقعات بنا دیا. میں اس کے ساتھ کچھ عرض نہیں کر رہا تو ان واقعات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, وہ بیشتر سمجھ میں آ جاتے ہیں. لیکن اگر ایک دو معاملات جن کا میں نے ابھی حوالہ دیا آپ کے سامنے نہیں سمجھ میں آتے تو اس سے کیا خیال کرتا ہوں, یعنی ان کے بارے میں کہنے لگتے ہیں کہ روایت میں غلطی ہوئی ہے, یہ واقعہ آ کر ہم سے کیوں منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سزا دی اور اگلے دن معلوم ہوا کہ شادی شدہ. مدینہ جیسی چھوٹی بستی میں یہ معلوم کرنے میں دقت تھی کہ شادی شدہ ہے, آپ بتا رہے ہیں یہ آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, گھر کے بارے میں کر رہے ہیں, شادی جیسی چیز کے بارے میں دھوکہ کیا جا سکتا ہے, نکاح کیا ہوا اس کو شریعت نکاح مانتی ہیں. کیا مطلب جب حضور کے علم میں نہ ہونا ذریعہ بات نہیں ہے, یعنی یہ نہیں لازم کہ شادی علم میں ہونی چاہیے, جس وقت سلا دینے جا رہے ہیں تحقیق ہونی چاہیے.
تحقیق
کریں گے, تحقیق کی گئی, لوگوں نے یہ بیانات دیے,
بتائیں
اگلے دن کیسے معلوم ہو گیا, 24 گھنٹے کے اندر انہیں سلا دینے کے بعد کیسے معلوم ہو گیا. جو لوگ دھوکہ دینے میں 24 گھنٹے پہلے کامیاب ہو گئے, ویسے ذرا تھوڑی سی کوئی توقع کر کے دیکھیے, یعنی یہ واقعی ایسی بات ہے جس کا آپ امکان بیان کر رہے ہیں. ذرا اپنے معاشرے گھر کو دیکھیے, یعنی ایک جج بیٹھا ہوا ہے اور سزا اس بنیاد پر اس نے دینی ہے کہ اگر شادی شدہ 100 کوڑے مار رہے ہیں, شادی شدہ تو نہیں کرنا, جیسے قانون آپ سمجھتے ہیں وہ تو ایسے ہی ہے نا, اور وہ تحقیق نہیں کرتا اس کے بارے میں. اچھا اور تحقیق کرتا ہے, تحقیق کرنے کے بعد یہ معلوم نہیں ہو پاتا, اس امکان کو ذرا اس چھوٹی سی بستی کے آج کے زمانے میں ثابت کر کے بتائیے. شادی آپ کے سامنے کیا چیز ہوتی ہے, شادی ایک اعلانیہ مرد و عورت کے درمیان معاملہ ہوتا ہے, اگر کوئی خفیہ معاملہ ہے تو اس کی قانون میں اعتبار نہیں ہونا چاہیے, تو کچھ نہیں ہونا چاہیے.
عربوں میں جو شادی کا رواج تھا, ہمارے یہاں شادی ملک ملتے ہوتی اس میں بھی
اربوں کی شادی میں میرے علم میں کوئی خفیہ شادی نہیں, ارب تو اللہ کے نام آدمی شادی بھی کرتے, یعنی ایک خفیہ کرنا تو اتنا بڑا. ایک اور میں آپ کو عرض کروں اس معاملے میں, بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ, اور وہ یہ ہے کہ جب کبھی وہ سوسائٹی معاشرے اور سماج کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ اپنی اصل سیاستیں بند کر لیتے ہیں. آج کے حاضر میں بھی وہی انسان ہے, تو دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک معاملہ کیسے ہو سکتا ہے. کبھی آپ مجھے بتائیں کہ اس معاملے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے, مدینہ جیسی بستی میں ایک آدمی کے بارے میں تحقیق کی گئی, وہ شادی کہاں ہوئی اسی طرح, آپ کہیں تحقیق کی گئی ہوگی, کس سے کی گئی ہوگی, اس کے والدین بنائے گئے ہوں گے, اس کے رشتے دار بنائے گئے ہوں گے, اس کے قبیلے والے بنائے گئے ہوں گے, وہ سب کے سامنے جھوٹ بول دی,
24 گھنٹوں میں
معلوم ہوگی. تو زیادہ اچھا نہیں ہے کہ اس طرح کی تعبیریں کرنے کی بجائے یہ کہہ دیا جائے کہ روایت کرنے والے نے غلط کی, بات کچھ ہوگی کچھ بیان ہو گئی ہے, اس کو زیر بحث کرنا چاہیے. یہ حضرات کیا کیا مسالک رکھتے ہیں, یہ میری کتاب بڑھا رہے تھے میں نے کیونکہ بڑی تفصیل سے بحث کی ہے رجم کی سزا پر, تو اس کے شروع میں ان کے مسالک بیان کر رہی ہے, وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رہے. جو قانون بیان ہوا ہے اس کی روح سے احناف کے نزدیک یہ سزا صرف قوارے رانیوں کے لیے, یعنی سورہ نوح کی سزا, شادی شدہ رانیوں کی سزا سنت نے مقرر کیا اور وہ رجم یعنی سرکاری ہے. شادی شدہ رانیوں کی سزا کے بارے میں یہی رائے شوافی اور مالکیہ کی ہے. رہے غیر شادی شدہ رانی تو امام شافعی, امام احمد, امام داؤد, اسحاق بن راہویہ, سفیان ثوری, حسن بن صالح اور ابن ابی لیلہ ان کی سزا بھی سنت ہی سے اخذ کرتے ہیں, اور ان کی رائے کے مطابق مرد و عورت ہر دو کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوت نہیں ہے. امام مالک اور امام اوزائی بھی کوارے مردوں کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوت نہیں کے دائرے. امام احمد, اسحاق بن راہویہ اور داؤد ظاہری شادی شدہ رانیوں کے معاملے میں بھی ان حضرات سے متفق نہیں ہے. ان کی تحقیق کے مطابق شادی شدہ رانیوں سے قرآن مجید کی روح سے 100 کوڑے مارنے کے بعد سنت کی پیروی میں سنسائی, یعنی یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ سارے لوگ سزا کی نوعیت میں متفق. اچھا پھر یہ شادی شدہ کے بارے میں سمجھ لیجیے کہ امام حنیفہ بلکہ احناف بھی شادی شدہ کا لفظ نہیں استعمال کرتے, وہ کہتے ہیں مسند, اور کہتے ہیں کہ محسن کی پانچ شرائط ہیں جن میں سے ایک شرط یہ ہے، محسن کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اسلام، اب دیکھیں اس شرط کے آتے ہی شادی شدہ غیر مسلم سزا سے مستثنی ہوگی، میں مثال دے رہا ہوں، تو یہ جو بھی نہیں ہے یہ سارے کے سارے لوگ جیسے کہ عام طور پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ہماری رائے سے لوگ تنقید کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس پر اجماع ہے، یہ تو صحیح ہے کہ شادی شدہ کی بات کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، سارے معاملے کو متعلق کر دیا گیا سورہ نور سے، اس سے ناس کو منسوخ کے مسئلے پیدا ہو گئے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں قرآن میں دو آیتیں ہیں، ایک نور میں ہے ایک مائدہ میں، نور کی آیت زنا کی سزا بیان کر رہی ہے اور مائدہ کی آیت ایک ایسے جرم کی سزا بیان کر رہی ہے جو ہزار صورت میں ہو سکتا ہے، ان میں سے ایک صورت مثلاً زنا میں جرم ہو جاتی ہے، اس پر میں نے حضور عادت پر بھی گفتگو کرتے ہیں کہ زنا بردا زنا بل جرم میں آپ فرق نہیں کرتے، یعنی یہ کیسے بنوا کس کو بنوائے گی، چنانچہ پہلے اس نے بیان کیا تھا کہ کوئی اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مائز کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بلایا تو اس کو بلانے کے بعد جو اس سے تفتیش کی وہ ہو گئی، پھر اس لڑکی کو بلایا، محرہ اس کا نام طبقات ابن سعد میں آ گیا، عام حدیث کی کتابوں میں چونکہ یہ واقعہ نہیں ہے، لوگوں کی نگاہ اس پر نہیں پڑی، طبقات ابن سعد میں اس کا نام موجود محرہ، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کے شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور اس کو کچھ خرید ہوا، یہ کیا بتا رہی ہے، یہ جناب رضا کا واقعہ ہے، اگر جناب رضا کا واقعہ ہے تو جس آیت کے تحت آپ یہ سزا دے رہے ہیں وہ تو کہتی ہے الزانیۃ والزانی، اکیلے مائز کو کیوں دے رہے ہیں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا نہیں تھی، تو باقیات کے اندر اتر کر اس کا جائزہ لیا جائے، یہ دیکھا جائے اس کی کیا نوعیت ہے، کتنے جان ہوئے کتنے جان نہیں ہوئے، میری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو صورتحال واقعات کی ہے اس کی توجہ کر کے بتا دوں آپ کو کہ یہ ممکن صورت ہو سکتی ہے، لیکن سچی بات یہ کہ یہ توجہ میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اگر کوئی اچھی کر دیں آپ ضرور مان لوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا تھا کہ اس کے باوجود کسانی کی، یہ میری ابھی تک نہیں سمجھتا، میں اس میں یہی کہتا ہوں کہ بہت روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط، اس لیے اس کو بس وہی کہہ رہے، یہ لازم کب سے ہو گیا ہم تک کہ ہر چیز کا ضروری دفاع کریں، اگر یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی بس ٹھیک، لیکن یہ باور کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ باور کرتا ہو کہ اس طرح کی صورتحال ہو جائے گی، لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں، میرے خیال کے مطابق پھر بھی جج پر حرف آتا ہے کہ اس نے تحقیق کرنے میں دن کیوں لگا، کوئی مشتبہ معاملہ اگلے دن کیسے معلوم ہو، سب روایت بیان کرتی ہے، یہ سزا دے کے فارغ ہو گئے اگلے دن معلوم ہوگا، یہ نہیں ہے کہ اگلے دن کوئی تحقیق کی ہے، کچھ بیان اور تحقیق اگلے دن کیوں کی ہے، وجہ کیا ہے، آپ سزا دے چکے ہیں تحقیق کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو یہ میری سمجھ میں ہے، لیکن اس کے باوجود بارہ اختلاف کا حق ہے آپ لوگوں کو، میں نے لکھا کہ روایت میں اللہ یا کبارے اور رنوے یا شادی شدہ کے الفاظ کسی اصول کی وضاحت کے لیے آئے ہیں، کس اصول کی، کہ مجرم کے حالات اور جرم کی نوعیت کے لحاظ سے سزا میں فرق ہے، یعنی میں اس کو بھی اس طرح نہیں لیتا کہ یہ گویا ان کے لیے مخصوص ہے، ایک صورتحال ہے جس میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس سے اصول معلوم ہو گیا کہ یہ فرق کرنا چاہیے، ایک جگہ پر یہ فرق ہو سکتا ہے محض شادی یا عمر کی بنیاد پہ کیا گیا ہو، دوسری جگہ یہ فرق کسی اور وجہ سے کیا گیا، اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، رہا اس میں رجم کے ساتھ سو کوڑے کی سزا کا ذکر، یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا جس کی میں نے ابھی وضاحت کی، تو یہ محض قانون کی وضاحت کے لیے، یعنی میں اس کو کیسے کہتا ہوں، یہ محض قانون کی وضاحت کے لیے ہے، روایتوں سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان تو کیا ہے لیکن رجم کے ساتھ تازیانے کی یہ سزا کسی مجرم کو کبھی نہیں دی، اس کی وجہ یہ ہے کہ موت کی سزا کے ساتھ کسی اور سزا کا جمع کرنا اخلاقیات قانون کے خلاف عام طور پر یہی مانا جاتا ہے، قید تازیانہ جرمانہ ان سب سزاؤں میں دو باتیں پیش نظر ہوتی ہیں، ایک معاشرے کی عبرت، دوسرے آئندہ کے لیے مجرم کی تادیب و تنبیہ، موت کی صورت میں ظاہر ہے کہ تادیب اور تنبیہ کی کوئی ضرورت نہیں، عبرت ہی ہوگی اور وہ موت کی صورت میں کافی ہوگی، ضرور سو کوڑے مار کے اس کو رخصت کرنا ہے، دنیا بھیج ہی رہے ہیں آپ، چلیے اسی طرح بھیج دیجیے، اس وجہ سے جب مختلف جرائم میں کسی شخص کو سزا دینا مقصود ہو، مختلف جرائم میں یہ ذہن میں رکھیے، یعنی کیونکہ ان کے سامنے جرم ایک ہے تو بس میں کو نہیں کر پا رہے، میں کہتا ہوں جرم دو، یعنی देना एक जुर्म है और उदासी सोसाइटी के लिए न्यूसेंस पैदा करना, जानो माल के लिए खतरा बन जाना, जिसको हजूर ने मायद को सलाह देने के बाद बयान किया कि हमारे ऐसे लोग भी रहे हैं कि हम जब गजबों के लिए निकल जाते थे तो उस अल्फाज को मैं बयान नहीं कर सकता, बड़े सख्त अल्फाज है। तो इस तरीके से जिन्स की इश्तहा में औरतों के पीछे फिरते थे। तो अब किसी ने अगर इस तरह की हरकत की तो मैं इसी तरह उससे गिरफ्त करा हूँ। ये मजीद प्रसंग में खुद पर मायद को सलाह देने के बाद आपने बयान करवाया। तो मौत की सूरत में जाहिर है कि तालीम और तंबी की कोई जरूरत नहीं है, इस वजह से जब मुख्तलिफ जराइम में किसी शख्स को सजा देना मकसूद हो और उनमें से किसी जुर्म की सजा मौत भी हो तो कानून फैसले या हुक्म में ये सब सजाएं बयान तो की जाती हैं लेकिन अमलन मौत के अलावा कोई सजा कभी नाफिज नहीं होती। ये एक अमूमी कानून है, मतलब मैं इसमें ये नहीं कहता कि ऐसा ही होना चाहिए, हो सकता है किसी सूरत में मुख्तलिफ किया जाए लेकिन आमतौर पर ऐसे किया जाता है। इससे वो चीज सुन जाती है कि आपने ध्यान क्यों किया और दी क्यों, ये बात वाजह कहती है। आयत के अल्फाज अब आगे चलिए, यानी आयत में पहली बात क्या बयान हुई थी कि जुर्म क्या है, हमने उसको देखा कि जुर्म की जो अल्फाज है उनका मतलब क्या है, फिर ये बयान हुआ कि सजाएं क्या है, फिर हमने उसको देखा, फिर हमने ये देखा कि उसमें हर से अ आया है, यानी सजाएं चार है और या के साथ बयान हुई है, उससे क्या क्या नतीजे निकलते हैं उनको हमने देखा। और फिर उसी जुम्मन में ये चीज दे रहता है कि मुजरिम के हालात और जुर्म की नौयत देखकर सजा में फर्क किया जाएगा। फिर उसमें कुछ बाकियात दे रहता है सादे जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उसूल को अप्लाई किया, ये अब तक की बात है। अब आगे चलिए उसी आयत में, आयत के अल्फाज यसअउन और युहारिबून वगैरह में जमा का उसूल इस बात की तरफ इशारा करता है कि जुर्म अगर जथा बनाकर हुआ है तो उसकी सजा भी इंफिरादी हैसियत से नहीं बल्कि उस जथे को जथे की हैसियत से, यानी कुछ लोगों ने बलवा करके घर के ऊपर हमला कर दिया डाका डालने के लिए। तो अब ये जरूरी नहीं है, यानी अदालत इसकी पाबंद नहीं है कि वो ये देखे कि किस आदमी ने माल उठाया था और किसने औरत को मारा था, यानी ये जुर्म असल में अब सारे जथे से हो गया। तो इसलिए प्राप्त यहां सीधे ऐसे इस्तेमाल किए हैं कि जुर्म को इस तरह अलग अलग करके देखा जाए, इसके बाद चोर में देखिए आज सारे प्लस सारे का वहां सीधे ये नहीं है, आज जानिए तो बस जानिए वहां सीधे दूसरे चुनाचे मुजरिमों का कोई जुर्म अगर फसाद से लड़ते तरीके पर कत्ल रिवा जना तकरीब तरहीक और इस तरह के दूसरे जरायम का मुर्तकिब हुआ है तो इस तहकीक की जरूरत नहीं है कि मुतय्यन तौर पर जुर्म का इर्तिकाब किन हाथों से हुआ किन से नहीं हुआ, इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि जथे का हर फर्द इस जिम्मेदारी का शरीक समझा जाएगा और इसके साथ मामला भी लाजमन इसी हैसियत से होगा। ये मेरा इस्तेलाल है और मैं इसमें इस्तेलाल कर रहा हूं यसअउन जो हारिबून के अनुसार ऐसा होगा इस जुर्म में। अच्छा जालिकल हुम खिज़्युन फिर दुनिया के अल्फाज इसके बाद आगे के अल्फाज ये है जालिकल हुम खिज़्युन फिर दुनिया, ये उनके लिए दुनिया की रुसवाई है, यानी जब सलाह ध्यान हो गई है तो ये जालिकल हुम खिज़्युन फिर दुनिया के अल्फाज आयत में इस तंबीह के लिए आए हैं कि इस तरह के मुजरिमों को सलाह देते वक्त किसी शख्स के दिल में हमदर्दी के कोई जज्बात पैदा न हो। वो परवरदिगार जो उनका खालिक है इन जराइम के बाद उसका फैसला यही है कि उन्हें इस दुनिया में बिल्कुल रुसवा कर दिया जाए, इस तरह के अगवा के और दहशतगर्दी के मुजरिम है। इस सजा का मकसद यही है और इसे हर हाल में पेश नजर रहना चाहिए, यानी कुरान ने खुद मकसद भी बयान कर दिया। उस्ताद इमाम लिखते हैं दुनिया में इनकी ये रुसवाई दूसरों के लिए जरिया इबरत व बसीरत होगी और इसके असर से उन लोगों के अंदर भी कानून का डर और एहतराम पैदा होगा जो ये सलाहियत नहीं रखते कि मुजर्रद कानून की अफादियत अजमत के नाम पर उसका एहतराम करें, यानी होना नहीं चाहिए कि मुजर्रद कानून की अजमत की बुनियाद पर उसके सामने सर झुके हैं, लेकिन भारत मुजरिम पैदा होते रहते हैं, बड़े बड़े मुजरिम पैदा होते रहते हैं। मौजूदा जमाने में जुर्म और मुजरिमीन के लिए फलसफे के नाम से जो हमदर्दाना और रहम दिलाना नजरियात पैदा हो गए हैं ये उन्हीं की बरकत है कि इंसान बजाय जितना ही तरक्की करता जाता है दुनिया उतनी जहन्नम बनती जा रही है। इस्लाम इस किस्म के मुहम्मद नजरियात की हौसला अफजाई नहीं करता, उसका कानून हवाई नजरियात पर नहीं बल्कि इंसान की फितरत पर है। तो मतलब यह है कि इससे अगर सख्त सजा देना पेश नजर है नरमी जो खुदा ने रखनी है खुद रख दी, अगर हालात की रियायत से आप नरमी करना चाहते हैं तो गुंजाइश मौजूद है, लेकिन जब आप समझ रहे हैं कि वो दूसरे हो गया तो फिर हमदर्दाना जज्बा की वजह जुर्म के हालात होने चाहिए ना कि हमदर्दी का जज्बा होना चाहिए, तो किसी मुजरिम को भी सजाने दी जाते हैं। अगर जज जो है इस जज्बे में मुबतला हो जाए, मैं आपको बताया था ना काजी सराय की अदालत में एक बीबी आई, बीबियों को रोना बहुत आता है आमतौर पर, उन्होंने आज एक हंगामा बरपा कर रो रही चिल्ला रही है बुरा हाल, मेरे शौहर ने मेरे ऊपर जुर्म किया, मेरी सास ने मेरे ऊपर जुर्म किया। तो सात जो साहब बैठे हुए थे वो मेरी तरह के कोई साधारण किस्म के आदमी, उन्होंने कहा कि ये औरत बहुत मजलूम नजर आती है, قاضی شوہر ہمارے بہت بڑے قاضی ہیں، یعنی بڑی شہرت ہے ان کی بیٹھتی تھی. تو نے کہا کہ نہیں، توقف فرمائیے، دوسرے صورت حال پہ دیکھتے ہیں، یوسف کے بھائی ایسے ہی ہوتے ہوئے، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں. تو اس کو دیکھنا چاہیے، یعنی عدالت میں اس شخص کو بیٹھنا چاہیے کہ جو قانون کا نفاذ قانون کی روح کے مطابق کرے، نہ کہ ہم بہت ہی نہیں. اس کے لیے دوسرے مواقع موجود ہیں، وہاں آپ ہمدردی سے اظہار کر لیجیے جو کرنا ہے. اچھا، اس کے بعد آیت میں آگے بڑھیے، ان سزاؤں سے متعلق، ان سزاؤں سے متعلق، یعنی قرآن یہاں تک پہنچ گیا، پھر اس کے بعد ایک اور بات بیان کرتا ہے. ان سزاؤں سے متعلق الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم کے الفاظ میں یہ شرط بھی آیت میں جان دی، اس طرح کے مجرم اگر حکومت کے کسی اقدام سے پہلے خود آگے بڑھ کر اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں، یعنی حکومت نے ان کو الٹیمیٹم دیا اور یہ کہا کہ آپ خود قانون کے حوالے کر دیں اور مجرم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، سرنڈر کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو اصل جرم تھا اس کا سرکشی اس سے ہوتا ہے، پھر آگے پیش کر دیا، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں تو ان سے تو عام مجرم ہوئی کرتا، یعنی پھر ان کو رابے کے اور فساد سے لڑکے مجرم نہ کرا دیا. یہ قرآن کہتا ہے اس صورت میں انہیں معاہدے اور فساد سے ارض کا مجرم قرار نہیں دیا جائے. استاد امام نے لکھا ہے یہ خاص اختیارات صرف ان باغیوں کے خلاف استعمال کیے جائیں گے جو حکومت کے حالات پر قابو پانے سے پہلے تک اپنی بلاؤ پر آنے رہے ہوئے اور حکومت نے اپنی طاقت سے ان کو مغلوب و مقہور کیا ہو. جو لوگ حکومت کے ایکشن سے پہلے ہی توبہ کر کے اپنے رویے کی اصلاح کر چکے ہوں ان کے خلاف ان کے سابق رویے کی بنا پر اس قسم کا کوئی اقدام جائز نہیں ہوگا، بلکہ ان کے ساتھ عام قانون کے تحت معاملہ ہوگا. یعنی دیکھیے مزید اب کو درگزر ہے کہ اگر مجرم نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو، حکومت نے نہیں پکڑا اس کو، وہ گرفت میں نہیں آیا تھا، وہ خود حاضر ہو گیا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے جان سے توبہ کرتا ہوں، حکومت کے حوالے کر رہا ہوں جو بھی میرے ساتھ سلوک کرے، تو پھر یہ دیکھا جائے کہ اگر اس نے مال چوری کیا تو سزا دے دیجیے، اگر اس نے زنا کا ارتکاب کیا تو اس کی سزا دے دیجیے، لیکن اس کے ساتھ پھر یہ سخت سزا دینے والا معاملہ نہ کیا گیا. جو جائز ہوئے ان کی سزا تو ملے گی، جو بھی کیا ہے اس نے یہ چیز نہ کیا. اگر ان کے ہاتھوں عام شہریوں کے حقوق تلف ہوئے ہیں تو حتی امکان ان کی تلافی کرا دی جائے. آیت میں فارغوں کے لفظ کے زور کو اگر ذہن میں رکھیے تو یہ بات صاف نکلتی ہے کہ قابو میں آنے سے پہلے ہی توبہ اور اصلاح کر لینے والوں کے معاملے میں حکومت کے لیے کوئی انتقامی کارروائی کرنا جائز نہیں. خدا غفور اور رحیم ہے، جب وہ پکڑ سے پہلے توبہ اور اصلاح کر لینے والوں کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے بندوں کا رویہ اس سے الگ کیوں ہے؟ یہاں یہ بات البتہ واضح رہے کہ بھاگنے کی کوئی راہ نہ پا کر اعتراف جرم کے لیے حاضر ہو جانے والوں کا معاملہ اس سے مختلف، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ مجرم محسوس کرتا ہے کہ ہم راستہ نہیں آتے، چارہ ہی نہیں ہے کوئی، ان کا معاملہ اس سے مختلف ہے. ان کے بارے میں حکومت کی اختیار یقیناً رکھ دی ہے کہ چاہے تو انہیں رعایت دینے چاہیے. یعنی یہ گویا ایک سزا ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس سزا کو جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے اس پر کسی جگہ سے کوئی اعتراض وارد کیا جا سکتا. جرائم کی یہ نوعیتیں دنیا میں پہلے بھی موجود تھی، آج بھی موجود. آخر وہ لوگ ہیں نا جن کے سینے میں معلوم نہیں دل ہے کہ پتھر کا ٹکڑا ہے کہ جو ایک بم چلاتے ہیں اور لوگ پرش ہو جاتے ہیں، سڑک پہ چلتے ہوئے راگیر مارے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کی خواہش اور حوث کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو صورت حال ہے اس طرح کے مجرم رہیں گے، اس طرح کے مجرموں کو سزا دینے کے لیے جو نیوسنس پیدا کرتے ہیں، لا اور آرڈر کا مسئلہ پیدا کرتے ہیں، تقریب اور تحریف پر اتر آئے، سوسائٹی کی آنکھوں میں آگے ڈال کر جرم کر رہے ہو، جو جان مال آبرو کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، جن سے لوگوں کو بچانا مشکل ہو رہا ہو، گفٹ میں آ جائے تو پھر کہا ہے کہ یہ چار سزائیں ہیں، ان میں سے ان کے حالات کی رعایت کر کے کوئی سزا دے سکتے. اس میں بھی نہایت سخت سزا دی ہے، انتہائی درد سے اصلاح کا بھی موقع موجود ہے، عبرت بنا لینے کا موقع بھی موجود ہے، ہاتھ بنے ہوئے نہیں اس معاملے میں. اور جرائم کی بہت سی نوعیتوں کو اس نے اپنے اندر لے لی ہے، بہت سی نوعیت. آپ کو یاد ہوگا رائے ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا تھا، ایک اوباش نے ایک خاتون کی ناش نکال کر اس کے ساتھ بدکاری کر دی. ظاہر ہے کہ یہ بڑا ہی گھنونا جرم ہے، اور جو اس سے تاثر ہوتا ہے آدمی کے بارے میں بھی اور سوسائٹی کو بھی اس سے کیسے پاک ہونا چاہیے. قانون کی کتابیں کھولی گئی تو معلوم ہو اس میں اس طرح کی جرم لگ رہی ہے. تو قرآن مجید نے جس طریقے سے بات بیان کی ہے تو اس کا بڑے وسیع پیمانے پر آپ اطلاق کر سکتے ہیں، یعنی ایسے تمام جرائم اس کے ہاتھے میں آ جاتے ہیں، کہ وہ جان سے متعلق ہو، کہ وہ مال سے متعلق ہو، کہ وہ آبرو سے متعلق ہو، جن میں جرم سادہ طریقے پر نہیں ہو رہا بلکہ واقعی تقریب اور تحریب کی نوعیت بن گئی، لا اور آرڈر کا مسئلہ بن گیا. تو ایک تو یہ چیز، دوسرے یہ کہ پھر اس کے اندر جرم کے نوعیت اور مجرم کے حالات کی رعایت کا قاعدہ، پھر یہ اصول کہ اگر اس نے سرنڈر کر دیا خود توبہ کر کے آ گیا پکڑا نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ راستہ نہیں بات کر کے آ گیا خود سرنڈر کر دیا تو پھر عام مجرم کا تھا سلوک اس کے ساتھ کر لیا, یہ بھی اس کے اندر رکھ دیا. پھر یہ بات جو وعدے کر دی کہ اگر کوئی جتھے کی صورت میں یہ کام کرتا ہے تو جتھے کی صورت میں پھر یہ تحقیق کرنا یہ بڑی مصیبت بن جاتی ہے. ہمارا جو موجودہ قانون ہے اس میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ دس آدمی ایک آدمی کے اوپر حملہ ہو گئے, اب کئی حملہ ہو گئے نا, ہو سکتا ہے گولی ان کی لگی ہو یا میری لگی ہو اس کے نتیجے میں. تو قرآن نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ نہیں, جب جرم اس طرح سے ہوتا ہے جتھا بن کے ہو رہا ہے اور اس طرح سے لوگ قانون کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو پھر اس جتھے پورے پورے کو یہ سمجھے اور ان کے ساتھ جو معاملہ بھی آپ نے کرنا وہ کر دیں. ہاں البتہ اس میں بھی الگ الگ معاملہ ہو سکتا ہے بشرطے کہ آپ حالات کی رہتے ہیں, مثلا ایک نوجوان بھی پکڑ کے لے لیں بزرگ لوگ اپنے ساتھ وہ بھی جائے وہاں موجود تھا تو حالات کی رعایت تو ہوگی. ہمارے یہاں جو اس وقت حدود آرڈیننس بنایا گیا ہے اس کے اندر نہ صرف یہ کہ زنا بے رضا اور زنا بے جبر کا فرق نہیں کیا گیا, حالات کی رعایت کا اصول نہیں مانا گیا بلکہ ایک اور الٹی بات مان لی. وہ بات کیا ہے کہ سزا کے ثبوت کے لحاظ سے سزا کا فرق کیا جائے. یہ میں نے عدالت میں بھی کہا تھا کہ یہ میری بالکل ڈرس میں نہیں آتی بات, جائزہ نام سے میں نے اس کو پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اخلاقیات سے قانون میں اس کی گنجائش ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جرم 100% نہیں 99% ثابت ہوا ہے سزا دے دیں. یہ تو کوئی بار نہیں کہہ سکتا, جرم یا 100% ثابت ہوتا ہے یا نہیں ثابت ہوتا, 1% بھی اگر شبہ باقی رہ گیا تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ سزا دیں. اور اگر جرم ثابت ہو گیا ہے, میں نے یہ سوال کیا تھا اور یہ کتاب میں میں نے بحث کیا اس میں میں نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر جرم ثابت ہو گیا ہے تو حد کیوں نہیں, اور نہیں ثابت ہوا تو تعزیر کیوں, یعنی اس کو جواب دینا چاہیے. آپ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کی بنیاد پر سزا میں فرق کرتے ہیں, اور بات ثبوت کی بنیاد کے اوپر جرم یعنی کم ثابت ہوا ہے یہ کیا بات ہے, اس کو آپ حدود آرڈیننس کا حصہ بناتے ہیں, اس کو اسلامی قانون کہتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس پہ دنیا قائم کیا جائے. کون قائم کرے, بعض بزرگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو قائم کرنا چاہیے ان لوگوں کو, آپ تو خود اس کے خلاف, میں نے کہا میں آج تو نہیں خلاف ہوں, میں تو 1980 سے لے کر ہوں, میرے نزدیک تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے اس بات, اور یہ عدالت پہ جو میں نے بحث کی تھی تو کہیں 90 باندھنے کی بات, اس وقت میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ سب علماء موجود تھے عدالت میں, اس وقت اسی کاروائی ریکارڈ پر سب علماء موجود تھے, تمام بڑے قانون دان موجود تھے, اس وقت میں نے ایک ایک نقطے کو لے کر یہ بحث کر کے بتایا تھا کہ مجھے یہ بتائیے کس اصول پر آپ کے فرق کرتے ہیں, لیکن وہ ویسا کر رہے تھے جیسے وہ آرڈیننس تھا, کیونکہ وہ آرڈیننس کیونکہ اسلام کے نام پر نافذ کیا گیا ہے, سارے قوانین میں اصلاح ہو سکتی, شادی بیاہ کا قانون نواز شریف صاحب نے ایک صورت میں نافذ کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ صرف مشروب پی سکتے ہیں, اب آپ نے کہا چلیے ولیمے میں آپ ایک ڈیل دے سکتے ہیں, یہ قانون جو ہے یہ ظاہر ہے کہ مقدس ہو چکا ہے, اس کی ہزار غلطیوں اسلام نہیں ہو سکتی, کچھ نہیں ہو سکتا, جیسے ہی آپ اسے ہاتھ لگاتے ہیں ویسے ہی اسلام پر حملہ ہو رہا ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری طرف سے اس سے بھی کوئی بدتر قانون نافذ کیجیے, لیکن جب اسلام کے نام پر آپ کر رہے ہیں تو مجھے بتانا ہے کہ وہ غلط ہے, اسلام کا چہرہ آپ مست نہ کریں, اسلام یہ نہیں کرتا. دیکھیے اس میں میں نے آپ کو آیت کا تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ کس طرح ایک ایک چیز کو جب اللہ نے قانون دیا تو لحاظ کیا اس کا, یعنی جرم کی نوعیت کا لحاظ کیا ہے, مجرم کے حالات کا لحاظ کیا ہے, عدالت کو کتنے وسیع اختیارات ہونے چاہیے کیونکہ جرائم بہت سے ان پر اس کا اطلاق ہونا ہے, اس کا لحاظ کیا ہے, مجرم کے سرنڈر کر دینے کا لحاظ کیا ہے, ہر چیز کو کہیں جفے کی صورت میں جرم کرنے کا لحاظ کیا اور یہ سارے, لیکن قرآن کا اپنا اسلوب ہے ظاہر ہے کہ وہ بات ایسے طریقے سے کام کرے گا کہ ایک آیت کے اندر چند اشاروں سے سیگوں کی تبدیلی سے ایک بات کو ایک طرح سے بیان کرنے ساری بات کرتے ہیں. اس کے بعد جناب اب ہم دوسری سزا کا پانچ جرائم ہے میرے کے اندر شروع ہے بیان کر دیے ہیں کہ جن کی سزا شریعت میں بیان کی گئی. دوسرا جو ہے قتل و جراحت. جراحت کیا ہے, کسی کو کوئی زخم لگا دینا, کسی کا کوئی عضو توڑ دینا, کسی کی آنکھ نکال دیا آپ نے, تو اس طرح کیا ہے جس میں آدمی کو آپ مار نہیں دیتے اس سے نیچے نیچے اقدام کرتے ہیں, تو یہ جراحت زخم لگانا. قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت 178-189 میں یہ قانون بیان کر رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء له باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون. میں اس میں جو اپنا ترجمہ پہلے نہیں پڑھتا, اس کے اس میں بھی ایک بڑی پیچیدہ صورت لوگوں نے پیدا کر دی. پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عام طور پر اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں لوگ اس آیت کا. ایمان والوں تم میں سے جو قتل کر دیا جائے ان کا قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے. آزاد کے بدلے میں آزاد, غلام کے بدلے میں غلام, عورت کے بدلے میں عورت, اس کا کیا مطلب؟ آزاد کے بدلے میں, یہ پیچیدہ صورت پڑ گئی لوگوں کیا کیا. اس سے بعض لوگوں نے یہ تک استدلال کر ڈالا کہ غلام کے بدلے میں اگر غلام کو کسی آزاد نے قتل کر دیا ہے تو آزاد کو قتل نہیں کیا جائے. کسی عورت نے مرد نے عورت کو قتل کر دیا ہے تو اس کے قصاص میں مرد کو قتل نہیں کیا جائے. سن رہے ہیں نا بات؟ تو میرے نزدیک یہ عربی زبان کے خاص اسلوب کو نہ جاننے کی وجہ سے, لیکن میں نے اس کا ترجمہ کیا اور اگر آپ کو بیسٹ کریں تو بتا دوں گا کیسے کیا. ایمان والوں تم میں سے جو قتل کر دیا جائے ان کا قصاص تم پر فرض کیا گیا. میں منفرد ہوں اس ترجمے میں اس لیے نظرات کر رہا ہوں. ایمان والوں تم میں سے جو لوگ قتل کر دیا جائے ان کا قصاص تم پر فرض کیا گیا اس طرح. اور غور کرو کہ قاتل اگر آزاد ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد, اور غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام, اور عورت ہو تو اس کے بدلے میں وہی عورت. یعنی یہ نہیں ہے کہ قاتل آزاد تھا, آپ کا قبیلہ بڑا ہے, آپ نے کہا جی ہمارا غلام لے لیں. آپ کا قاتل پکڑا گیا وہ آپ کا سردار ہے, مرد ہے, تو کہا جی دو عورتیں لے لیں. اس کی نبی سر ہے قرآن آزاد کے بدلے میں وہی آزاد, یعنی کسی کے بدلے میں کوئی دوسرا نہیں قتل کیا جاتا, جو قاتل ہے وہی قتل کیا جاتا. یہ دیکھیں بات کیا ہے اور کس نے کیا بن گئی. تو یہ عربی میں جو ہوتا ہے نا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرا لفظ ہوتا ہے اس دوسرے لفظ پر علیہ السلام عہد کا ہوتا ہے, اس کو جب آپ کھول دیتے ہیں تو یہ ترجمہ ہو جاتا ہے. یہ سادہ بات ہے دیکھتے, لیکن نہ سمجھنے کی وجہ سے اس میں بھی بڑی بحثیں ہو گئی. آپ کے فقہا میں سے بہت سے لوگ عورت کے قاتل کو قتل کرنے قائل ہیں, اس کے اوپر دیت آئے اور اسی آیت سے یہی آیت. اچھا جو لوگ اس آیت سے مختلف بات کرتے ہیں, یعنی یہ تو نہیں کہ سارے یہ کہتے ہیں, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں عورت کے بدلے میں یہ نہیں وہ قتل کیا جائے, بس یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ یہ نہیں کہتے کہ آیت کا مطلب یہ, وہ کہتے ہیں آیت کا مطلب تو اس میں بحث ہو سکتی ہے کیا ہے, لیکن کیونکہ ایک حدیث میں یہ آ گیا ہے کہ المسلمون تتکاثر دماؤہم, مسلمانوں کے خون برابر ہے, تو اس وجہ سے اب اس میں پھر مسئلہ پیدا ہو گیا کہ مسلمانوں کے خون برابر ہے پر آگے غیر مسلموں کے تو برابر نہیں روایت میں, تو غیر مسلموں کے معاملے میں پھر یہ بحث ہوگی تم قتل نہیں کیے, یعنی غیر مسلم کا قاتل قتل نہیں کیا جائے. ایک آدمی کیا اس نے ایک مسیحی کو مسلمان ریاست کے اندر قتل کر دیا تو اب اسے قتل نہیں کیا جائے گا دیت پر معاملہ ہوگا. تو حدیث سے بھی مسئلہ نہ سمجھا, یعنی ابھی بھی مسائل اس کے اندر موجود ہے. اب کچھ لوگ جو اس کو بھی نہیں مانتے, جیسے حالات نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سزا دی جائے گی, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں واقعات کو کہ یہ فلاں موقع پر یہ ہوا تھا. جیسے مثال کے طور پر شہادت پر جب میں نے بحث کی تو میں نے ہی بتایا کہ قرآن میں یہ ہے, اپنے آپ یہ کہتی ہے پرانے مجید میں ایسی کوئی بات نہیں کہ عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. تو میرے نزدیک بعض موقعوں کے بعض لوگ استدلال میں بہت انبار لگانے کے نتیجے میں استدلال کو کمزور کر دیتے ہیں. ایک مختلف جگہ پر آپ کھڑے ہو کے استدلال کرے نا, اصل استدلال ہے. تو اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں شہادت عورتوں کی قبول کی جائے گی, آپ قرآن سے استدلال کیجیے, وہ ایک طرح جائیں گے. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ دیکھیے وہ ایک لڑکی تھی, اس کا ایک یہودی نے سر کچل دیا تھا, اس کے نئی بنیاد پر حضور نے فیصلہ کیا تھا تو شہادت ہی نہ اس. تو میں اس کو نہیں سمجھتا, یعنی میرے خیال کے مطابق واقعات کو میں اسی طرح دیکھوں گا کہ جو اصل بات ہے وہ کیا ہے. میرے نزدیک قرآن مجید جو کوئی فرق نہیں کر رہا, وہ تو الٹ بات کہہ رہا ہے, یہ بات وہ بیان کر رہا ہے الٹ ہے, لیکن اس کی اپنی ایک زبان ہے. اس کو سیکھنے میں آپ کو 20-25 سال بال سے ریت کرنے پڑتے ہیں, پھر وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا زبان ہے. تو میں اس کو ایسے ترجمہ کرتا ہوں, ایمان والوں تم میں سے جو قتل کر دیا جائے ان کا قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے اس طرح کہ قاتل اگر آزاد ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد, اور غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام, اور عورت ہو تو اس کے بدلے میں وہی عورت. پھر جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی گئی تو دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے, اور جو کچھ بھی خون بہا وہ خوبی کے ساتھ ادا کر دیا جائے. یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک قسم کی رعایت اور تم پر اس کی عنایت. یعنی یہاں بھی دیکھیے وہی اصول ہے کہ قرآن مجید نے قتل کے معاملے کو بھی ایک جان رکھا بلکہ اس میں بھی دو سزائیں بیان کر دی, قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے یا مالی تاوان عائد کر دیا جائے, سزا ہے وہ بھی. چنانچہ اس کے بعد اگر کوئی شخص زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک سزا ہے, اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل مانو تاکہ تم حدود الہی کی پابندی کرتے رہو. یہ تو ترس بنا ہے قصاص کا یہ حکم, یہ سورہ بقرہ کی آیت 178 میں جاری ہوا ہے. قصاص کا یہ حکم جس طرح ہمارے لیے ہے اسی طرح پہلی امتوں کے لیے, یعنی یہ جو حکم ہے قرآن کا یہ خیال رکھیے. کیسے یہ بھی میں یعنی یہاں مجھے چونکہ بحث منفی نہیں کرنی ہوتی اس کتاب میں, لیکن یہ ہر جملے کا ایک پس منظر ہوتا ہے. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ تخفیف ہمارے یہاں ہوئی, اس وجہ سے میں اشارہ کر رہا ہوں. قصاص کا یہ حکم جس طرح ہمارے لیے ہے اسی طرح پہلی امتوں کے لیے بھی تھا. قرآن نے تورات کے حوالے سے فرمایا ہے, قرآن نے کہا ہے, تورات میں قانون بھی بیان ہوا, قرآن نے اس کا حوالہ دیا ہے, پورا کوٹ کیا قانون. من تصدق به فوق كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. اور ہم نے ان پر تورات پہ فرض کیا تھا, تورات کا حوالہ دیا ہے کہ جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, دانت کے بدلے دانت, اور اسی طرح دوسرے زخموں کا بھی قصاص. یہاں تفصیل ہے, قرآن نے کہا کوتے بال اکبر کے ساتھ, یعنی وہاں صرف کتاب کا لفظ استعمال کر دیا. پھر جس نے معاف کر دیا, اب یہ وہاں بھی ہے نا, ہمر اوفیا رہو میں نقی شعر, جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی گئی, پھر جس نے معاف کر دیا تو وہ مجرم کے لیے کفارہ ہے جو اللہ کی اتائی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں لارے وہی ظالم چاہے. یہ سورہ معاہدہ میں اس آیت سے واضح ہے کہ قصاص کا یہ قانون صرف قتل ہی کے لیے نہیں, کسی کو زخم لگانے اور اس کے کسی عضو کو نقصان پہنچانے کے لیے, یعنی ایک جامع قانون ہے. آپ نے کسی کو قتل کر دیا تب بھی یہ قانون لاگو ہوگا, آپ نے کسی کے کسی عضو کو کوئی نقصان پہنچا دیا تب بھی یہ قانون لاگو ہوگا. قرآن کی روح سے یہ سب سنگین جرائم ہیں, لیکن جہاں تک قتل کا تعلق ہے اس کو تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کرا دیا ہے. اس کا ارشاد ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا. جس نے کسی کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو, تو اس نے وہ سب انسانوں کو قتل کیا, اور جس نے اسے بچایا اس نے وہ سب انسانوں کو بچا لیا. اس آیت سے میں ایک اور استدلال بھی کرتا ہوں, یعنی قانون کے معاملات میں وہ آگے آ جائے, اور وہ بھی قرآن کا بہت کبار ہے. یعنی بات دھیان ایسے کی ہے کہ برائے کسی کی نگاہ نہیں پڑی, لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی آپ غور کرتے ہوئے نتیجہ نکلا. یعنی لوگوں نے تو اس کو بحث سمجھا ہے کہ قرآن جہاں پر یہ بیان کر رہا ہے کہ قتل کتنا بڑا جرم ہے, لیکن اس نے بات دھیان ایسے کی ہے کہ یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ قتل کے جرم میں قتل کی سزا, کیپٹل پنشمنٹ ایک مسئلہ ہے قانون کا کہ قتل کی سزا کس کو دی جا سکتی. اس نے کہا صرف دو ہی جرم دی جائے, یہی بیان کر دیا. دیکھیے نا کتنے خوبی کے ساتھ بیان کر دیا, ایک یہ کہ جس نے کسی کو قتل کیا ہو, دوسرا یہ کہ فساد فلاد کر سکا. اب دیکھیے قرآن کی دونوں آیتوں کو پڑھ لیجیے, قتل کی سزا وہ بیان کر رہا ہے قتل, اور فساد فلاد پر یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں, اس سے تفصیل ہو سکتی, تو یہ بھی بیان کر دیا. اب اس کے کچھ لڑائی نکلتے, مثال کے طور پر دو ہی صورتوں میں قتل کیا جا سکتا ہے, فساد پر قتل نہیں کیا جا سکتا, شتم رسول پر قتل نہیں کیا جا سکتا. نتیجہ نکلے قرآن بیان کر رہا ہے, کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو تو اس نے گویا سب انسانوں کو قتل کیا, اور جس نے اسے بچایا اس نے گویا سب انسانوں کو قتل کیا. اس کے اندر یہ بھی ایک قانون نتیجہ ہے, اگرچہ قرآن یہاں قانون بیان نہیں کرتا تو اس کا ایک خاص اسلوب ہے. یہ نتیجہ میں نے نکال کے آگے اس کو اس کا حصہ بنا دیا ہے قانون کا, کہ کیپٹل پنشمنٹ کے بارے میں ہماری شریعت میں قرآن نے یہ ہدایت کر دی ہے کہ دو جرم نہیں ہو سکتا, باقی جرائم میں اور کیا ہے بھی آپ مار نہیں سکتے. تو انسانی زندگی کو تحفظ اس سے حاصل ہوا, ورنہ کل کو پارلیمنٹ بیٹھے ہی قانون بتا دیا نا کہ بس آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے, اور دونوں نے خود قانون سازی کر دی, فساد سے لڑ کی قانون سازی تو خود کر دی اور قتل کی قانون سازی خود کر دی. اس صورت میں قرآن مجید نے اس کے مرتکبین کو, یعنی قتل کے مرتکبین کو, بالخصوص جب وہ کسی مسلمان کو قتل کرے قیامت میں ابدی جہنم کا مستحق قرار دیا, اور پوری صراحت کے ساتھ فرمایا ہے میں یقتل مومن متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما. اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے, وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوئی اور اس کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب دیا. قرآن کے دوسرے مقامات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا جرم شرک اور اس کے بعد قتل اور اس کے بعد غضب. یہ بات قرآن مجید نے جگہ اکبر القبائر سب سے بڑے یہ تین جرائم, اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ تینوں جرائم یہ آسان نہیں ہے گواہ پر, یعنی ان کے لیے بڑی سخت جرائم. ایسا نہیں ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ ٹہلتے معافی مانگ لیں. قتل کے معاملے میں تو یہ سنگین صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کو آپ نے قتل کر دیا وہ دنیا چلا گیا, معافی تلافی بھی کس سے کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدمہ معلق ہو گیا ہے قیامت پر, وہ معاف کرے گا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ موقع دے گی کہ نہیں, یعنی یہ سارے معاملات اب مشتبہ ہو گئے. تو یہ گویا بتا دیا ہے کہ آسان نہیں ہے, سمجھ لیجیے. دوسرا یہ بتا دیا کہ اسلام کے باوجود, مسلمان کے ہونے کے باوجود, ایمان پر ہونے کے باوجود, اعمال صالحہ کرنے کے باوجود اگر کسی کو قتل کر دیا ہے تو اب ہی جہنم ہے, یعنی سزا وہی ہے جو اتمام حجت کے بعد کو پائے. اس کا مطلب بہت سنگین ہو جرم آپ نے. چنانچہ اس جرم سے متعلق جو فرائض قرآن مجید کے اس نقطۂ نظر کی روح سے اس کتاب کے ماننے والوں فرائض ہوتے ہیں, یعنی اگر کسی معاشرے میں یہ جرم ہو جائے, قتل کا جرم ہو جائے, تو جو فرائض عائد ہوتے ہیں سوسائٹی پر اور جن ذمہ داریوں کے وہ مکلف ٹھہرتے ہیں, وہ استاد امام امین حسن اسلائی کے الفاظ میں کیے, انہوں نے بڑی خوبی کے ساتھ تدبر قرآن میں وہ ساری ذمہ داریاں بیان کر دی. ایک یہ کہ ہر حادثہ قتل پوری قوم میں ایک ہلچل پیدا کر دے جب تک اس کا کساس نہ لیا جائے. ہر شخص یہ محسوس کرے کہ اس تحفظ سے محروم ہو گیا ہے جو اس کو اب تک حاصل تھا. قانون ہی سب کا محافظ ہوتا ہے, اگر قانون ہضم ہو گیا تو صرف مقتول ہی قتل نہیں ہوا بلکہ ہر شخص قتل کی زد میں ہے. دوسری یہ کہ قاتل کا کھوج لگانا صرف مقتول کے بارسوئی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ پوری جماعت کی ذمہ داری, یعنی مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ قاتل نے صرف مقتول ہی کو قتل نہیں کیا بلکہ سب کو قتل. تیسری یہ کہ کوئی شخص اگر کسی کو خطرے میں دیکھے تو اس کو پرایا جھگڑا سمجھ کر نظر انداز کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ اس کی حفاظت و حمایت تا بحد مقدور جتنی طاقت ہے جیسے حالات ہیں اس کے لیے ضروری, اگرچہ اس کے لیے اسے خود جوخم برداشت کرنی پڑے. اس لیے کہ جو شخص کسی مظلوم کی حمایت و مدافعت میں سینہ سپر ہوتا ہے وہ صرف مظلوم ہی کی حمایت میں سینہ سپر نہیں ہوتا بلکہ تمام خلق کی حمایت میں سینہ سپر ہوتا ہے جس میں وہ خود بھی شامل ہے. چوتھی یہ کہ اگر کوئی شخص کسی قتل کو چھپاتا ہے یا قاتل کے حق میں جھوٹی گواہی دیتا ہے یا قاتل کا ضامن بنتا ہے یا قاتل کو پناہ دیتا ہے یا قاتل کی دانستہ وکالت کرتا ہے یا دانستہ اس کو جرم سے بری کرتا ہے, وہ گویا خود اپنے باپ اور اپنے بھائی اور اپنے بیٹے اور بیٹے کے قاتل کے لیے سب کچھ کرتا ہے کیونکہ ایک کا قاتل سب کا قاتل قرآن کے جو الفاظ ہیں. پانچویں یہ کہ کسی مقتول کے قصاص کے معاملے میں مقتول کے وارثوں یا حکام کی مدد کرنا بھی در حقیقت مقتول کو زندگی بخشنا ہے, اس لیے کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ قصاص نہیں. یہ مولانا کے الفاظ. قتل کی اس صورت میں اسلام کا قانون یہ ہے کہ اس میں اصل مدعی حکومت نہیں بلکہ مقتول کے اولیاء ہیں. اصل مدعی حکومت بھی ہوتی ہے لیکن قرآن نے اہمیت دی ہے مقتول کے اولیاء کو. حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ان کی مدد کرے اور جو کچھ وہ چاہے اسے پوری قوت کے ساتھ ٹھیک ٹھیک نافذ کرے. غور کیجیے تو اس معاملے میں اسلامی قانون کا یہی اصول ہے جو اسے موجودہ قوانین سے ممتاز کرتا ہے اور مجرم کو اس طرح ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جن کے خلاف جرم کا ارتکاب ہوا ہے نہ صرف یہ کہ ان کی آتش انتقام بجا دیتا ہے بلکہ قتل و جراحت جیسے جرائم سے مسموم معاشروں میں اس زہر کا تیار بن جاتا ہے, یعنی اس میں ایک معافی کی گنجائش رکھی ہے تاکہ انتقام در انتقام کا سلسلہ نہ چلے. اگر ایک معاملہ ہوا ہے اور راضی ہو گئے مقتول کے وارث تو کوئی راستہ نکل آئے کہ موت کی سزا کی بجائے مجرم کو جرمانہ کر کے اس کے اوپر تاوان عائد کر کے معاملہ ختم کر دیا جائے. استاد امام لکھتے ہیں قصاص کے معاملے میں مقتول کے اولیاء کی مرضی کو اسلام نے یہ اہمیت جو دی ہے وہ مختلف پہلوؤں سے نہایت حکیمانہ ہے. قاتل کی جان پر مقتول کے وارثوں کو براہ راست اختیار مل جانے سے ایک تو ان کے بہت بڑے زخم کے اندمال کی ایک شکل پیدا ہوتی ہے, دوسرے اگر اس صورت میں یہ کوئی نرم رویہ اختیار کرے تو قاتل اور اس کے خاندان پر ہی ان کا براہ راست احسان ہوتا ہے جس سے نہایت مفید نتائج کی توقع ہو سکتی ہے. یعنی قتل پہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ قتل کی سزا دی جائے, دوسرا یہ ہے کہ آگے قتل در قتل کا سلسلہ لگاتا بدل دیا جائے, تو یہ اس میں گنجائش ہوتی ہے. لیکن دیکھیے اس میں بھی بعض لوگوں نے جس طرح سے قانون بنایا ہے اس سے بڑی صورتحال خراب ہوئی, وہ میں آگے بتاتا ہوں. تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مقتول کے اولیاء اپنی اس حیثیت میں حدود سے تجاوز کریں, اور مثال کے طور پر جوش انتقام میں قاتل کے علاوہ دوسروں کو بھی قتل کرنے کی کوشش کریں, یا اپنی شرافت و نجابت اور برتری کے زام میں اپنے غلام کے بدلے میں آزاد اور عورت کے بدلے میں مرد کے قتل کا مطالبہ کریں, یا مجرم کو عذاب دے دے کر مارے, یا مار دینے کے بعد اس کی لاش پر غصہ نکالیں, یا قتل کے ایسے طریقے اختیار کریں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے, مثلاً آگ میں جلانا یا مسلح کرنا. اسی طرح جراحت کی صورت میں جبکہ مجرم کو اگر اس سے بدلہ لیا جائے تو اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے زیادہ نقصان پہنچ دینے کا اندیشہ ہو, وہ عزم کے بدلے عزم اور زخم کے بدلے زخم پر اظہار کرے. یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے تو مارا تو آنکھ ایک ہی نہیں ہوئی, لیکن اب صورتحال دوسرے کے لیے مشکل ہو گئی, تو اس میں پھر یہ اصرار جو ہے یہ زیادہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے بتا دیتا. شاہ خداوندی اور بن کوتنا مضمون فقط جلنا لولی سلطان فلا یسرت فی القتل انہ کان منصورا, اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے اختیار دیا ہے, لہٰذا اب وہ قتل میں حدود سے تجاوز نہ کرے اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی. یعنی اس کو چاہیے کہ وہ جو بدلہ اسے لے بدلے کو بدلے تک رکھے, اساس تک رکھے, انتقام نہ بنا رہے. اس میں یہ بات البتہ بالبراہت واضح ہے کہ مقتول اگر لاوارث ہو یا اس کے وارث تو ہوں لیکن وہ کسی وجہ سے مقتول کے معاملے میں کوئی دلچسپی نہ رکھتے ہو, یا ان کی اصل دلچسپی ہی کسی سبب سے مقتول کی بجائے قاتل اور اس کے شرکاء کے ساتھ ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے نا امکان, تو حکومت یقیناً مدعی ہوگی, حکومت اصل مدعی ہو جائے گی, اور وہی اختیار جو مقتول کے اولیاء کو حاصل ہے وہ اس صورت میں اسے حاصل ہو جائے گا. دوسرے آدمی میں اس کا خیال نہیں رکھا گیا. چنانچہ دیکھیے صورت کیا بنی, صورت یہ بنی ہے جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ افشی مسالت کا کیس اس وقت عدالت میں, ایک خاتون کو ملتان میں یہ خیال کر کے کہ اس کا کہیں محبت کا معاملہ تھا وہاں شادی نہیں کرنے دی, والدین نے مجبور کیا, جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے عام طور پر اس طرح کے معاملات میں ایک اصلیت اور جہالت سوار ہو جاتی ہے اور معاملے کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. اس خاتون نے وہیں طلاق لی, طلاق لینے کے بعد اپنے جس قدم کے ساتھ اس کو کچھ التفاق تھا وہ چوری چھپے وہاں چلی گئی, اس کو وہاں سے پکڑ کر لایا گیا, پکڑ کر لانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی, وہ قتل کر دی گئی. اب یہ چیز نوکریاں ہونی شروع ہوئی کہ اس کو قتل کر دیا, افشی مسرت نام کا خاتون, اس کی لاش سرد جنرل پرویز مشرف صاحب کے براہ راست کام پر نکالی, یہ ابھی کوئی مہینے دو مہینے کے, جب اس کی لاش نکالی گئی پوسٹ مارٹم کیا گیا تو معلوم ہو گیا قتل ہوا, یعنی جرم باشکات ہو گیا. قتل کیا گیا ہے تو لایا جو انگلی گھر والوں کی طرف اٹھی, دفنایا انہوں نے تھا, یہ ضرور ہو سکتا نا قتل کو اور کر گیا اور گھر والے اس نام کے ساتھ دفن کر دیں. جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ اب ہمارے بس کا نہیں رہا, گھیرے میں آ گئے ہیں, تو والد صاحب جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا. اب جانتے ہیں آپ قانون کے حوالے کیوں کیے, قانون کے حوالے کر کے اعتراف کر لیا ہے جرم کا, اس لیے کہ جیسے ہی مقدمہ ثابت ہو جائے گا تو مقتول کے ورثہ کون ہے معاف کر دیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی معاملہ اس درجے میں آیا نہیں, میں نے وکلاء کو بھی دوسرے لوگوں کی توجہ دلائی ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت یہ معاملہ ہوگا تو اسلامی قانون کے خلاف ایک طوفان اٹھے. یہ اس اصول کو بلوز نہیں رکھا گیا کہ عدالت کو یہ اختیار دینے سے پہلے کہ مقتول کے وارث کیا کہتے ہیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ان کی اصل میں قاتلوں کے ساتھ تو نہیں, یہ دیکھنا ہے. اس کا جب تک لحاظ نہیں کیا جائے گا تو آپ کیسے اس کا لحاظ کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع کے اوپر مثال کے طور پر باپ کو بیٹے کے قتل میں سزا نہیں دی, دیت پر معاملہ کرا دیا, ہو سکتا ہے بات صورتیں ایسی, لیکن کیا یہ کوئی امریکی قانون, یعنی باپ کو نصف دے دیں گی کہ وہ جب چاہے بیٹے کو قتل کر دیں, یہ دیکھا جائے گا. وہی بات اصول کیا ہے, جرم کی تویت دیکھی جائے گی, مجرم کے حالات اس کا لحاظ کر کے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی موقع کے اوپر معافی تلافی کرا دی جائے, یعنی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ جس میں اب مزید بات کو آگے نہ بڑھایا جائے تو عدالت بھی یہ کر سکتی ہے. لیکن اس کو جب آپ ایک الگ اطلاق قانون میں بدل دیتے ہیں تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, جس طرح کا مسئلہ اس وقت پیدا ہوا ہے.
جی بھائی بات
ایسی قتل بھی ہوگا اور وقت بھی ہوگا.